جانم با غم دوری تو، تا کی زنده بمانم؟
مانده ام مولا محزون و خسته، چشمم به راحت در خون نشسته. الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا، کنج این غربت غم گریم بر حال دارم، تشنه ام بر نگاهت در راحت جان سپارم. ای آرزوی خوبان عالم، حسن تو حسن حضرت خاتم. الاجل مولا مولا مولا، الاجل مولا مولا مولا.
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود به جناب محمد و آل محمد. جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، آج کے اس درس کا عنوان تفسیر دعائے عہد ہے، اور دعائے عہد گرچہ ہمارے معاشرے کے اندر قدرے غیر مشہور روایتوں میں سے، دعاؤں میں سے ایک تھی، اب تھوڑی سی اس کی وسعت ہو رہی ہے. 20 سال پہلے تقریباً، کم و بیش 20 سال پہلے سمجھ لیجیے، 24 سال پہلے 1983 کے قریب، 83-84 میں زیادہ ہم لوگ انچولی میں رہتے تھے، تو ایک دوست نے، جس زمانے میں ہم لوگ نیا نیا اسلام کو کشف کر رہے تھے اور نئے نئے جوان مسلمان ہونے کی طرف جا رہے تھے، نمازیں پڑھنے کی طرف رغبت ہو رہی تھی، تو ایک آیا میرے پاس دوستوں میں سے، آج کل انچولی کی مسجد کے ٹرسٹیوں میں سے ہیں، کہنے لگے کہ میں نے ایک نئی دعا دیکھی ہے مفاتیح الجنان کے اندر. میں نے کہا بھائی وہ کون سی دعا ہے؟ مفاتیح الجنان بھی نئی نئی کشف ہوئی تھی، کسی سے کہتے تھے کہ دعاؤں کی کتاب ہے، تو بہرحال پہلے پہلے نام سننے میں آتا تھا اسے. بار کہنے لگا کہ میں نے ایک نئی دعا دیکھی ہے. میں نے کہا دعا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ دعا ایسی ہے، ایسی زبردست دعا ہے، 40 دن پڑھے امام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، امام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو جو دوست ساتھ تھے وہ کہنے لگے یار ایسی دعا کو نہ پڑھنا بہتر ہے. میں نے کہا بھائی کیوں، اتنی بڑی سعادت مل رہی ہے؟ کہنے لگا ہم تیار نہیں ہیں، پتہ نہیں واقعاً امام کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، امام نے پہلے تو گردن ہی اڑا دینی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ نہ پڑھی جائے. اس قسم کے کانسیپٹ تھے 24 سال پہلے. لیکن الحمدللہ اب حالت بہت تبدیل ہو گئی ہے. 1984 میں جب میں دینی طالب علم بنا اور اکتوبر کا مہینہ تھا، تو جب میں مدرسے میں گیا، قم سے ہوتے ہوئے خوانسار نامی ایک شہر کے اندر مدرسہ تھا، جب وہاں پہنچا تو پہلی دفعہ زندگی میں دعائے ندبہ دیکھی تھی. 1984 میں عالم یہ تھا کہ ہمارے یہاں بہت کم کسی کو پتا تھا دعائے ندبہ کیا ہوتی ہے. الحمدللہ اب صورتحال بہت بہتر ہے، اب الحمدللہ یہ دعائیں لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، کافی لوگوں کے فہم و شعور کے اندر یہ دعائیں ہیں. اور پہلے مشکل یہ پیش آتی تھی، دعائیں کمیل پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے بھائی اس کو عربی میں پڑھیں یا اردو میں پڑھیں، چونکہ عربی میں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. الحمدللہ اب دعائیں کمیل اتنی پڑھی گئی ہے کہ عربی میں پڑھو یا اردو میں پڑھو تقریباً سارے جملات لوگوں کو سمجھ میں آ جاتے ہیں. تو تقریباً 24-25 سال میں، یا مجموعی طور پر 30 سال میں کہیے انقلاب اسلامی ایران کے بعد سے، کم سے کم ایک فائدہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ دعائیں جو سینکڑوں سال سے کتابوں کی زینت بنی ہوئی تھیں ہمارے معاشرے کے لیے، یہ دعائیں معاشرے کے اندر آ گئیں اور وہاں سے نکل کر اب لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. لگتا ہے اب اگلے فیز میں داخل ہونا چاہیے. اور وہ اگلا فیز، یہ پہلا فیز تو یہ تھا کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے چند اصحاب تک پہنچی تھیں. دوسرا فیض یہ تھا کہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس دعاؤں کا پہلا فیز یہ تھا کہ اہل بیت سے چند اصحاب تک پہنچیں, انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا, انہوں نے اپنی اپنی ذاتی کتابوں کے اندر کاپیوں کے اندر لکھ لیا اور وہ تاریخ میں متفرق ہو گئے. اس کے بعد مثلا غیبت کبریٰ کے آغاز میں اہل بیت کے چاہنے والوں نے ان کو مختلف کتابوں سے کتابوں کاپیوں سے نکال کر ایک جگہ پہ جمع کرنا شروع کر دیا, تو یہ جمع ہو گئیں. اس کے باوجود عوام تک نہیں پہنچیں, بڑی بڑی کتابوں کے اندر مثلا اصول کافی میں فرض کیجئے کوئی روایت ذکر ہوئی دعا کی, یا مثال کے طور پر من لا یحضر الفضیقی کے اندر تذکرہ ہو گئی, تو عوام تک تو ابھی بھی نہیں پہنچی. اس کے بعد پھر اور بڑے بڑے مجموعوں کا نام آیا, بہاول انوار جیسے ہوا, ابھی بھی عوام تک نہیں پہنچیں. عوام تک کچھ کچھ چیزیں تھیں لیکن زیادہ نہیں تھیں, یہاں تک کہ تقریباً 200 سال پہلے علماء کے اندر, پہلے والے علماء کے اندر بھی رجحان تھا لیکن 200 سال پہلے شدت پا گیا, وہ یہ کہ فارسی میں کتابیں ایسی لکھی جائیں جس میں دعاؤں کا تذکرہ ہو. اس میں جو سر فہرست کتاب لکھی گئی جو اب تک دنیا تشیع کی, دنیا شیعت کی سب سے مشہور کتاب بن گئی, دنیا کے جس گوشے میں چلے جائیے اگر شیعہ ہے تو وہاں یہ کتاب ہوتی ہے, وہ الحمد للہ یہ کتاب مفاتیح الجنان ہے. لہذا جب ہمارے دوست نے بتایا مسجد کے اندر مفاتیح نہیں ہے, میں نے کہا بہت تعجب کی بات ہے, پہلی شیعہ مسجد دیکھ رہا ہوں جس کے اندر مفاتیح الجنان نہیں ہے. مجھے بہت تعجب ہوا ہے, میرے خیال میں ہوئی ہوگی, شاید دیکھنے میں نہیں آئی ہوگی, یا شاید کونے خدروں میں پڑی ہوگی, یا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے, جعفر طیار کے مومنین کو ساری دعائیں رٹ گئی ہوں لہذا ان کو مفاتیح الجنان کی ضرورت ہی نہ پڑتی ہو تو وہ سارے رٹے ویسے حفظ کیے ویسے پڑھ لیتے ہوں گے. بہرحال اگر حافظے میں ہے تو بہت ہی اچھا ہے, اگر کتاب کی ضرورت ہے تو اللہ یہاں پہ ایسی کتابیں بڑھا دے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو شیخ عباس قمی جیسے علماء نے یہ کتابیں لکھیں جس میں مفاتیح الجنان سر فہرست قرار پائی اور میں نے عرض کیا پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی. اس کے بعد بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں دعاؤں کی, قدیم علماء بھی لکھا کرتے تھے لیکن پتہ نہیں کیوں اس کتاب کے اندر کوئی خاصیت آ گئی. یہ نہیں ہے کہ یہ سب سے بڑی کتاب ہے, اس سے بڑی کتابیں بھی ہیں دعاؤں کی زیارتوں کی. میں سوچتا ہوں شاید شیخ عباس قمی کا کوئی توسل ہوگا, شاید شیخ عباس قمی پر اہل بیت کی کوئی خاص نظر لطف پڑی ہوگی کہ اس کے نتیجے میں شاید ایسا ہو گیا, ورنہ اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہی کتاب کیوں مشہور ہو گئی اور میں نے عرض کیا پوری دنیا میں پہنچ گئی. اس کا اردو میں ترجمہ مکمل ترجمہ ہوا. آج سے 15 سال پہلے تقریباً ایک مشکل یہ ہوتی تھی, لوگ مفاتیح الجنان کی کتاب کو دیکھتے تو تھے لیکن ترجمہ نہیں تھا ہمارے پاس, یعنی ہمارے پاس اس کی انسٹرکشنز کا ترجمہ تھا, دعاؤں کا ترجمہ نہیں تھا, انسٹرکشنز کا ترجمہ تھا. مثلا لکھا ہوتا تھا صبح جمعہ یہ دعا پڑھے, پھر دعا عربی میں لکھی ہوتی تھی اس کا ترجمہ نہیں ہوتا تھا, پہلے یہ مشکل بھی تھی. پھر مولانا ذیشان درجوادی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا اور وہ ترجمہ مجھے یاد آتا ہے آج سے لگ بھگ 12-13 سال پہلے معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ رائج ہونا شروع ہو گیا. الحمدللہ اب ساری مشکل حل ہو گئی ہے, اب کتاب بھی ہے اس کا ترجمہ بھی موجود ہے, کوئی دیکھ کے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, اس میں کوئی پرابلم ہمارے پاس نہیں ہے. کچھ جملے دعائے عہد کے بارے میں, دعائے عہد منقول ہے چھٹے امام کی ذات مقدس سے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چھٹے امام کی ذات سے یہ روایت ہے, میں یہ جملے عرض کرتا چلوں. دعائے عہد کے شروع میں یہ جملات لکھے ہیں, لکھا ہوا ہے کہ چھٹے امام سے منقول ہے کہ جو شخص 40 صبح اس دعائے عہد کو پڑھے تو امام زمانہ کے دوستوں میں شمار ہوگا, اور اگر وہ حضرت کے ظہور سے قبل مر جائے تو دوبارہ قبر سے باہر لایا جائے گا تاکہ حضرت کی خدمت میں رہے اور خداوند عالم ہر کلمے کے بدلے میں 1000 نیکیاں عطا کرے گا. دعا امام سے منقول ہے اور مشہور دعاؤں میں سے ہے. اچھا اب یوں لگا جیسے ایران کے اندر بھی یہ دعا کچھ عرصے میں زیادہ پھیلی ہے, جب ہم ایران میں تھے 96 تک میں بھی ایران میں تھا تو اتنی زیادہ مشہور نہیں تھی کہ ریڈیو ٹی وی کے اوپر ہر روز آئے, پہلے ایسا نہیں تھا. کچھ سال سے وہاں پر بھی اس دعا کے اوپر اصرار بڑھ گیا ہے, کچھ سال سے وہاں پر اصرار بڑھا ہے. اب یہ ہوا ہے کہ ان کے ہر چینل کے اوپر ہر روز یہ دعا آ رہی ہوتی ہے, ہر چینل کے اوپر ہر روز یہ دعا آ رہی ہوتی ہے اور وہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ اصرار بڑھا ہے. شاید اس کے اوپر اصرار بڑھنے میں آیت اللہ بہجت کا کام ہے, شاید ان کا کام ہے, چونکہ ایرانی معاشرے کے اندر جو دیندار معاشرہ ہے وہ عرفا کی کہی ہوئی نصیحتوں کے اوپر بہت زیادہ غور کر رہے ہوتے ہیں جو دیندار ہیں ان میں سے, تو اگر عرفا کسی چیز کو ریکمینڈ کریں تو اس کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ آغا بہجت نے دعائے عہد کو بہت زیادہ ریکمینڈ کیا ہے, اور آغا بہجت نے ایک اور زیارت کو بھی بہت زیادہ ریکمینڈ کیا ہے, وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. دعائے عہد سے پہلے دعائے ندبہ ہے, اور دعائے ندبہ سے پہلے دیکھ لوں کہ یہاں اردو میں وہ زیارت بیان ہوئی یا نہیں ہوئی. زیارت آل یاسین زیارت کا نام ہے. ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یا اللہ, بظاہر وہ زیارت اردو ترجمہ میں ذکر نہیں ہوئی ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل ہے جناب. یہ صفحہ نمبر 956 پر دعائے ندبہ سے کچھ پہلے ہے, البتہ اس کے اوپر زیارت آل یاسین نہیں لکھا, لکھا ہے زیارت حضرت صاحب الامر علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس کی ابتدا درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کی ابتدا اس طرح سے ہے, سلام علی آل یاسین, السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ. اس طرح سے شروع ہو رہی ہے, سلام علی آل یاسین کر کے شروع ہو رہی ہے. یہ زیارت آل یاسین ہے, اس کو بھی آیت اللہ بہجت نے بہت زیادہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو ہر روز ضرور پڑھیے. تو بہرحال اعمال بہت زیادہ ہیں, جو آپ چاہیں اس میں سے انجام دیتے رہیں. دعائے عہد کی تشریح کیا ہے, دعائے عہد کے اندر اصل میں کیا ہے؟ ایک دعاؤں کے لفظی ترجمہ ہوتے ہیں, مثلا آپ دعائے عہد کا بھی لفظی ترجمہ اور تشریح تھوڑی بہت دیکھیں گے. ایک دعاؤں کی معنوی تاثیر ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ تو دعا کا لفظی ترجمہ جان پاتے ہیں اور تھوڑی بہت اس کی تشریح سمجھ لیتے ہیں, معنوی تاثیر کوئی بتائے تو شاید سمجھ میں آ جائے, ورنہ ظاہر میں دیکھنے میں سمجھ میں نہیں آتی. مثال کے طور پر ابھی آپ نے نماز مغرب کے بعد 7 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا. یہ ایک دعا ہے, ایک ورد ہے جس کا ذکر مفاتی کے اندر موجود ہے. اس میں ابتداء لکھا ہے, اس کے کچھ اثرات بھی لکھے ہیں. اگر نہ بتاتے کہ اس کے اثرات کیا ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. شاید لوگ تجربہ کرتے تو سمجھ میں آ جاتا, کوئی تجربہ کرے کہ اس کے اثرات کیا ہیں تو شاید سمجھ جائے. بہت سارے ایسی دعائیں ہیں کہ جن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا یہ اثر ہے, لیکن ہمارے سامنے مشکل یہ آتی ہے کہ ہر وہ دعا جس کا جو اثر لکھا ہو کیا وہ اثر ہمیں مل بھی جاتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے کہ ٹھیک ہے اس دعا کا یہ اثر لکھا ہے, کیا مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آیا ایسا ہے کہ میں کچھ نہ کروں بس زبان سے کہوں مل جائے گا یا نہیں کچھ اور بھی کرنا پڑے گا؟ تو اب شاید ایک زمانہ ایسا ہو جب لوگ یہ سوچتے ہوں کہ دعا کسی بھی طرح بس زبان سے نکال دو اثر ہو جائے گا, اور عین ممکن ہے کچھ اثرات ایسے ہوتے ہوں, لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اصلی اثر ہے وہ صرف کہنے سے حاصل نہیں ہوگا, اور بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ رکھنا پڑے گا. یعنی دعا کی تاثیر کی کچھ شرائط ہیں, ان شرائط کو اپنے ساتھ سوچنا پڑے گا, پھر وہ دعا اثر دے گی. مثال کے طور پر ایک دعا ہے, طلوع آفتاب سے پہلے, سورج نکلنے سے پہلے, سورج ڈوبنے سے پہلے 10 دفعہ کہیں. اس میں لکھا ہے استاد فاطمی نیا, ایران کے اندر ایک بڑے عارف ہیں استاد فاطمی نیا, انہوں نے اپنی ایک تقریر کے اندر بھی تذکرہ کیا کہ اس کے معنوی نتائج بہت زیادہ ہیں, معنویت حاصل کرنے میں اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. دعا کیا ہے جناب؟ بہت سادہ سی دعا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, یحیی ویمیت ویمیت ویحیی, وہو حی لا یموت, بیدہ الخیر, وہو علی کل شیء قدیر. اچھا یہ وہ جملات ہیں جو ہم لوگوں کو تقریباً سب کو رٹے ہوئے ہیں, یہ چونکہ جملات دعاؤں میں بہت زیادہ آتے ہیں تو تقریباً سب کو یہ رٹے ہوئے ہیں. اس میں اس دعا کے بارے میں لکھا ہے 10 دفعہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اور 10 دفعہ مغرب میں سورج ڈوبنے سے پہلے. اگر اس کو پڑھیں اس کے معنوی اثرات بہت زیادہ ہیں. نہیں معلوم اس کے معنوی اثرات کیسے ہوتے ہیں, کیا اس کا میکینزم ہے کہ مثلا آپ نے پڑھا اور معنوی اثر ظاہر ہو گیا, یہ ہمیں سب نہیں معلوم. ہاں اہل بیت نے اگر بتا دیا کہ اثر کیا ہے پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے, جیسے یہ دعا عہد کا, لیکن ظاہر ہے کہ شرائط کے ساتھ. کم از کم شرط کیا ہونی چاہیے؟ کم از کم شرط مفاہیم پہ توجہ ہونی چاہیے. نعوذ باللہ دعا جادو یا ورد نہیں ہے. ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, اپنی زبان سے چند الفاظ بولتا ہے سمجھتا ہے جادو کی طرح کچھ ہو جائے گا. شاید کوئی اثر ایسا ہو جو جادو کی طرح ہو جاتا ہو, لیکن معمولاً دعائیں ایسی نہیں ہیں, معمولاً دعائیں مفہوم کے لیے ہیں. ان کے مفاہیم پہ توجہ دیں گے پھر شاید جادو سے زیادہ تیز اثر ہو جائے گا, لیکن مفاہیم پہ توجہ ضروری ہے. وہ ایمان کی حالت بننا ضروری ہے دل کے اندر, جس کے بعد دعا اثر دکھائے گی. بس یہ دعا شاید زبان کی نوک سے اثر نہیں دکھائے گی، یہ دعا دل کی گہرائی سے یقیناً اثر دکھائے گی. پھر دعا کے اندر اور بھی بہت اسرار ہیں. بعض اوقات دعا دی جاتی ہے آئیڈیل بتانے کے لیے، بعض اوقات دعا دی جاتی ہے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تم نے کرنا کیا ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ نے پھر نماز کے بعد ایک دعا پڑھی تھی، اللہم انا نرغب الیک فی دولة کریما تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ. اب کو اس دعا کو پوچھے اس میں کیا ہے، اے خدایا ہم تیری طرف خواہش کا اظہار کرتے ہیں فی دولت کریمہ کہ ہمیں ایک پاکیزہ حکومت ملے، تو عز و بحل اسلام و اہلا جس کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو عزت ملے، وہ تو ذل و بحل نفاق و اہلا اس کے ذریعے نفاق اور اہل نفاق کو ذلت ملے. یہ دعا کیا دعا ہے؟ یہ آپ کو آئیڈیل بتا رہی ہے، تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں ایک ایسی حکومت چاہیے جس کے ذریعے اسلام کو عزت ملے نفاق کو ذلت ملے. وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاتِ إِلَى طَاعَتِكَ، اے خدایا ایسی ایک حکومت میں ہمیں اپنی اطاعت کی طرف پکارنے والوں میں سے قرار دے دے. ہم ایسی حکومت میں زندگی گزارے مزے لینے کے لیے نہ بیٹھے وہاں پر کہ خوب عدل و انصاف ہے ٹھیک ہے کاروبار اچھا چلے گا، نہیں، ہم ایسی حکومت میں جائیں تو ہم کیا کریں، لوگوں کو اطاعت کی طرف بلائیں، ان کو پرہیزگاری کی طرف بلائیں. پانی کا بحران ہے، ہمیں بچوں کو وضو میں ایک بات سکھانی پڑے گی کہ پانی کم از کم ضائع کرنا ہے. رسول اللہ کا دور عجیب دور تھا، مثلا ایک آدمی نہر کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، پانی کہیں بہہ رہا تھا، تو رسول خدا نے دیکھا کہ اس آدمی نے مثلا ایک پیالہ پانی نہر سے نکالا، آدھا پیا اور آدھا زمین کے اوپر گرا دیا. ختم مرتبت نے اس سے پوچھا کہ تم نے آدھا پانی زمین کے اوپر کیوں گرایا، تو اس نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں تھی اس لیے میں نے زمین پہ گرا دیا. فرمایا تم نے زمین پہ گرایا، اس کے بجائے تم کو پانی کے اندر واپس پھینکنا چاہیے تھا، آدھا ضائع کیوں کر دیا. اب ذرا سوچے 1400 سال پہلے ختمی مرتبہ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی آدھا پیالہ پانی ضائع نہیں کرنے دینا چاہتے. یہ نبی کی بصیرت ہے. یہ جو انوائرمنٹل اسٹڈیز کرنے والے لوگ ہیں وہ پتہ نہیں دیوانے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے، ان کو اوپر ان کو نہیں پتا ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ماحول کے تحفظ کے لیے اور پانی کی حفاظت کے لیے کیا کچھ ارشاد فرمایا. تو اس پہ بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمارا اسلام جامع بنے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تجعلنا فیہا من الدعات الی طاعتک والقادت الی سبیلک، اے خدا ہمیں اس حکومت کے اندر اطاعت کی طرف بلانے والوں میں سے قرار دے دے. والقادت الی سبیلک، اپنے راستے کے قائدین میں سے ہمیں بنا دے، ہم لوگوں کی قیادت کریں، ہم لوگوں کی رہنمائی کریں اور لوگوں کو لے کر چلیں اس راستے کی جو اپنے تیرے راستے کی طرف. تو یہ آئیڈیلز بتاتی ہیں. اب یہ جو دعا عہد ہے اسی قسم کی ایک دعا ہے. دعا عہد میں آئیڈیلز بتائے گئے ہیں. دعا عہد کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے، شاید اس خاطر کہ اس کے اندر بار بار اس بات کا تذکرہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے امام کی نصرت کے لیے، اس وجہ سے شاید اس کا پڑھنے والا امام کی خدمت میں پہنچنے کی لیاقت اور شرف کو حاصل کرے گا، چونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، پھر اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل کرے گا، جب عمل کرے گا تو یقیناً امام کی ہمراہی کو حاصل کر لے گا. دعا کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا کے آغاز میں ایک ادب ہے جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ذرا تصور کریں اگر اہل بیت نہ سکھاتے کہ خدا سے دعا کیسے کرنی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ہمیں خدا سے دعا کیسے کرنی ہے، کیونکہ ہم تو اس مقام کو جان بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں پر پہنچے بارگاہ میں ہوتا کیا ہے. اہل بیت اس بارگاہ کے پہنچے ہوئے تھے تو انہوں نے وہاں سے آ کر ہمیں یہ خبر دے دی کہ اس بارگاہ کے اندر آداب یہ ہیں، تو ہم بہت خوش قسمت ہو گئے کہ جس جگہ پہ نہیں پہنچے تھے اس کے آداب کم از کم ہمیں اہل بیت کے ذریعے سے مل گئے. تو انہوں نے ہمیں ادب سکھایا. ادب یہ سکھایا کہ جب خدا سے مانگنے لگو تو فوراً دعا مت مانگو، پہلے خدا نے متعال کی تعریف و تمجید کرو. اچھا یہ تعریف و تمجید کیوں ہے، کیوں خدا کی تعریف کی جائے، کیا وہ تعریف کا محتاج ہے نعوذ باللہ تعالی؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. پہلے اپنے دل کو مطمئن کرو کہ میں خدا کے سامنے محتاج ہوں، خدا کے سامنے اس کا بندہ ہوں، خدا کے سامنے حقیر ہوں، اعتراف ہونا چاہیے. لہذا مثال کے طور پر بہت ساری دعاؤں کے اندر شروع میں پہلے درود بھیجنے کو ہم سے کہا گیا ہے. جب بھی کہا گیا دعا مانگو پہلے درود بھیجو. پہلے درود کیوں بھیجیں؟ کہا پہلے یہ دعا مانگو تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ تم خدا اور اس کے عزیز ترین بندوں کے چاہنے والے ہو، اس کے بعد خدا سے کچھ مانگو. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگوں کے یہاں کام خراب کیسے ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. نتیجہ جس کا جو طریقہ